رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم پروفیسر منہاج صاحب، منتظمین جلسہ اور عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین، آپ صرف ایک رسول نہیں ہے بلکہ آخر المرسلین، سید المرسلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ختم نبوت کا اور ختم رسالت کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کے سامنے بالکل واضح ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. جس نے دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، وہ شخص بھی اور اس کے دعوے کی تصدیق کرنے والا بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہو گیا. یہ اصل میں اس مسئلے ختم نبوت کا قانونی پہلو ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے علماء نے خوب واضح کیا اور یہ چیز ہر مسلمان بچے بچے کے علم میں. لیکن اسی ختم نبوت کا ایک دوسرا پہلو ہے جو اہم تر ہے، لیکن اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہلو بالعموم نگاہوں سے اوجھل ہے. اور وہ پہلو یہ ہے کہ نبوت و رسالت حضور پر صرف ختم نہیں، کامل ہوئی. تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت، یہ اصل میں فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بنیاد ہے. محض ختم ہو جانا اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے، لیکن آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی فضیلت کا پہلو نہیں. ایک چیز چلی آ رہی تھی، ایک وقت پر آ کر ختم ہو گئی، تو اس میں فضیلت کا پہلو کون سا ہوا؟ فضیلت اصل میں اس معنی میں ختم جو ہم سمجھتے ہیں اس میں نہیں، بلکہ تکمیل کے مفہوم میں وہ اصل فضیلت مثبت ہے. اصل میں اردو میں بھی ہم لفظ ختم دو معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں اس کے یہ دونوں مفہوم موجود ہیں. ایک تو مثلا ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، یہ ختم کا ایک مفہوم ہے. ایک یہ کہ میں نے کام ختم کر لیا، یہ ختم کا دوسرا مفہوم. پورا کر دینا، کسی چیز کو تکمیل تک پہنچا دینا، یہ مفہوم ہے ختم کا دوسرا. اور یہ ہے در حقیقت ختم نبوت کا وہ پہلو کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سامنے آتی. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس روئے ارضی پر قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت نے بیک وقت سفر شروع کیا. پہلے انسان حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں. گویا کہ ایک ہی نقطے سے یہ دو قافلے جو ہیں اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت. وہ قافلہ آدمیت تو ابھی رواں دواں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک اس قرآن عرضی پر یہ انسانی نسل جو ہے یہ آباد رہے گی اور کب اس سلسلے کو منقطع ہونا ہے. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ قافلہ نبوت و رسالت آج سے 1400 برس قبل اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہو. اس کو سمجھئے در حقیقت خاص طور پر سائنسی انداز میں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ قافلہ انسانیت نے جو ارتقائی مراحل طے کیے وہ کن کن پہلوؤں سے کیے، اور انہی کے ساتھ ایک نسبت قائم کیجیے اپنے ذہنوں میں تکمیل نبوت و رسالت کی، کہ کس کس پہلو سے نبوت و رسالت جو ہے وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک. اس کے لیے میں نے عنوان بنایا ہے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو تین مقامات پر آئی ہے اور اس کا جو اکثر حصہ ہے اس میں ایک شوشے تک کا فرق نہیں. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. یہ ہوا سے لے کر کلہ تک بغیر ایک شوشے کے فرق کے یہ الفاظ قرآن مجید میں تین مرتبہ ہے. اور دوسری طرف جن حضرات کو بھی قرآن مجید سے کوئی ذہنی مناسبت ہے ان کے علم میں یہ بات ہے کہ اس قسم کے الفاظ کسی دوسرے نبی اور رسول کے لیے قرآن میں قطعاً نہیں آتے. بعض چیزیں وہ ہیں جو مشترک ہیں. مثلاً حضور کو بشیر اور نذیر کہا گیا تو تمام انبیاء بشیر اور نذیر ہیں. حضور اگر داعی ہیں اللہ کی طرف بلانے والے تو تمام نبی داعی ہیں. حضور اگر شاہد ہیں حق کے تو تمام انبیاء شاہد ہیں. بہت سی چیزیں تو وہ ہیں جو قدر مشترک کے طور پر ہیں. لیکن یہ الفاظ جو ہیں اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ ان کے لگ بھگ بھی کوئی الفاظ کسی دوسرے رسول کے لیے قرآن مجید میں نہیں آئے، جبکہ یہ الفاظ بعین ہی انہی طرح قرآن مجید میں تین مرتبہ آ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ایک نتیجہ اس سے آپ سے آپ برآمد ہوتا ہے کہ ان الفاظ کی کوئی خصوصی نسبت ہے، ان کا کوئی خصوصی تعلق ہے نبوت رسالت محمدی سے علیہ صاحب صلاحت وسلام. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ذہن میں رکھ کر تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت کی بات سمجھ لیجیے. کیونکہ یہ دو الفاظ میں بار بار بول رہا ہوں، نبوت بھی اور رسالت بھی، ذرا پہلے ان کا جو باہمی جو ان کا کی نسبت ہے اس کو سمجھ لیں کہ نبی در حقیقت ہدایت خداوندی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. اللہ کا پیغام نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے جن بزرگ شخصیتوں کو منتخب فرمایا انہیں ہم نبی کہتے ہیں اور رسول کہتے ہیں. لیکن نبی اور رسول یہ دو الفاظ جب استعمال ہوئے تو در حقیقت یہ ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہیں کہ جب نبی اللہ سے ہدایت وصول کر رہا ہوتا ہے تو وہ نبی ہے، اور جب اس ہدایت کو وہ خلق تک پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ رسول ہے. رسول کے معنی ایلچی، پہنچانے والا. نبی بنا ہے نبا سے یا نبون سے، اس کے ایک معنی ہے خبر اور ایک معنی ہے بلند مقام. تو وہ بلند مقام کے جہاں سے وہ تلقی کر رہا ہے وہی خداوندی کو ریسیو کر رہا ہے. یہ رخ جو ہے نبی کی شخصیت کا یہ نبوت ہے، اور اب اس پیغام کو وہ پہنچا رہا ہے خلق خدا کو تو اس کی شخصیت کا یہ رخ جو ہے یہ رسالت ہے. اور ان دونوں اعتبارات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پہلوؤں سے تکمیل کے مرتبے پر فائز ہے. چنانچہ اب ایک طرف غور کیجئے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدا. الہدا یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کسی بھی کامن ناؤن پر اس میں نکرہ جسے کہتے ہیں جب الف لام داخل ہو جائے گا تو وہ پراپر ناؤن بن جائے گا. انگریزی میں جس طریقے سے آپ اے بک اور دی بک میں فرق کرتے ہیں، اب دی بک اور اے بک میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا، اسی طرح عربی میں یوں سمجھئے کہ ہدن، ہدن ہے اے گائیڈنس اور الہدا دی گائیڈنس. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی چیز تو دی گئی الہدا. یہ در حقیقت نوع انسان کے لیے علامہ اقبال کے الفاظ میری زبان پر آ رہے ہیں کہ نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. یہ ہدایت خداوندی کے سلسلے کی آخری اور کامل کڑی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی، اور اس سے مراد ہے قرآن حکیم الہدا. دوسری چیز ایک اور ہے جو حضور کو دی گئی، صرف الہدا نہیں، صرف قرآن نہیں، ودین الحق سے وہ سچا دین، سچا نظام زندگی، وہ نظام زندگی کے جس میں عدل ہے، انصاف ہے، جس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے، جس میں نہ پولیٹیکل ریپریشن ہے، نہ اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، نہ نوع انسانی میں نیچ اور اونچ کی کوئی تقسیم ہے، بلکہ ہر اعتبار سے ایک متوازن، معتدل، عادلانہ، منصفانہ نظام زندگی، یہ ہے سچا نظام زندگی، یہ ہے سچا دین کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. یہاں تھوڑی سی ایک وضاحت جو ہے وہ مناسب رہے گی. ذہنوں میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا سچا دین اور قرآن مجید یہ دو اشیاء ہیں جدا؟ تو حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید اصل میں رہنمائی ہے، بیسک گائیڈنس، فکر انسانی کے لیے رہنمائی وہ قرآن ہے. لیکن نظام زندگی جو ہے وہ در حقیقت وجود میں آتا ہے جب قرآن مجید کی حکمت کو لے کر اور نبی کی سنت کو اس میں شامل کیا جائے، تو پھر ایک مکمل نظام زندگی کی صورت سامنے آتی ہے. محض قرآن مجید سے مکمل نظام زندگی کا نقشہ وجود میں نہیں آتا. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مثلا قرآن مجید میں، یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ بار بار قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کہیں وہ جملہ خبریہ کی شکل میں ہے کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، کہیں وہ فعل امر کی شکل میں ہے کہ نماز قائم کرو. لیکن یہ کہ نماز کا پورا نظام، یہ قرآن مجید سے نہیں ہمیں معلوم ہو سکتا جب تک کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے. پانچ نمازوں کا ذکر تعین کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے. پھر یہ کہ ان کے مختلف اوقات کون سے ہیں، قرآن میں مذکور نہیں ہے. فجر کی نماز کی دو رکعتیں ہیں فرض اور دو ہیں سنت، یہ قرآن مجید سے آپ نہیں نکال سکتے. ایک رکعت کے اندر ترتیب کیا ہے، یہ بھی قرآن سے آپ کو معلوم نہیں ہوگا. قرآن میں سجدے کا ذکر بھی ہے، رکوع کا ذکر بھی ہے، قیام کا ذکر بھی ہے، یہ سب ہے. لیکن یہ کہ ترتیب کیا ہوگی، یہ آپ کو قرآن سے نہیں ملے گی، یہ سنت رسول سے ملے گی. تو یہ جو ایک عبادت کا معاملہ ہے، ایک جزوی شے ہے، جب اس کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ پورا نظام زندگی ہم قرآن مجید سے کیسے اخذ کر سکیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو سنت رسول سے بے نیاز کر لیا. جب تک کہ سنت رسول کو شامل نہ کیا جائے، بنیادی خاکہ یقیناً ہمیں قرآن دیتا ہے، لیکن اس میں تفصیلات کا رنگ جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں بھرا جا سکتا. تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں دے کر حضور بھیجے گئے، ایک الہدا، یہ رہنمائی ہے، اور بنیادی طور پر یہ فکر انسانی کے لیے رہنمائی ہے، انسان کی سوچ کے لیے گائیڈنس ہے، اور دوسرے ایک نظام زندگی. یہ نظام زندگی جسے آپ چاہے تو ضابطہ حیات کہیں، چاہے نظام حیات کہیں، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق ہدایات دی. یہ کرو، یہ مت کرو، یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ ناجائز ہے. آئلی زندگی ہے تو اس کے تفصیلی احکام ہیں، معاشرتی زندگی ہے تو اس کے ویلیوز معین کر دیے گئے. کون سے سوشل ایونز ہیں کہ جو اسلامی معاشرے میں برداشت نہیں کیے جائیں گے، انہیں معین کر دیا گیا ہے. معاش کا معاملہ ہے تو حلال اور حرام کی حدود کھینچ دی گئی، ایک مکمل نظام اس سے وجود میں آتا ہے. سیاسی نظام ہے تو اس کے لیے حدود معین کر دی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ پورے انسانی زندگی کا ایک نقشہ، ایک نظام ہے کہ جو اسلام نے عطا فرمایا. اب میں عرض کروں گا کہ ان دونوں کا ربط و تعلق کیا ہے، وہ جو میں عرض کر رہا تھا انسانی ترقی کے اعتبار سے. دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اگر غور کریں تو انسان نے ذہنی طور پر ترقی کی. آج انسان جس جگہ ہے ذہنی اعتبار سے، آج سے 5000 سال پہلے وہ اس مقام پر نہیں تھا، اس سے مزید 5000 سال قبل وہ اس مقام پر نہیں تھا. اگر ایک فرد کے اوپر ہم قیاس کریں تو جیسے ایک بچہ ہے، اس کا وہ عہد طفولیت ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے اندر پختگی آتی ہے ذہن اور فکر کی. بالکل اسی طریقے سے نسل انسانی جو ہے وہ بھی انہی مراحل سے گزری. ایک دور اس کا ابھی تھا عہد طفولیت، ابھی فکر کی وہ پختگی نہیں تھی. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری اپنی تعلیم کے دوران کیا ہوا تھا. شروع میں ہم نے تاریخ پڑھی کہ ہمیں حالات و واقعات بتا دیے گئے، فلاں سن میں یہ ہوا اور فلاں سن میں یہ ہوا، فلاں جنگ ہوئی، فلاں کو شکست ہوئی، فلاں کو فتح ہو گئی. لیکن جب آگے جا کر یونیورسٹی لیول پر آپ نے تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا کہ اب فلسفہ تاریخ ہے کہ جو زیر بحث آ رہا ہے. قوموں کو عروج کیوں ہوتا ہے, اس کے اصول کیا ہے, زوال سے کیوں دو چار ہوتے ہیں معاشرے, ان کے اسباب کیا ہے. تو اب فلسفہ آئے گا, اور پہلے صرف حالات و واقعات تھے. اسی طرح جغرافیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں صرف فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں, اور آگے جا کر جب فزیکل جیوگرافی پڑھائی جاتی ہے تو آپ کو ایک انسائٹ حاصل ہوتی ہے کہ یہ موسموں کا تغیر و تبدل کیوں ہوتا ہے, اس کے اصول کیا ہے, ضوابط کیا ہے. اگر فلاں جگہ یہ آب و ہوا ہے تو کیوں ہے, فلاں جگہ یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں. بالکل یہی معاملہ ہے, اللہ تعالی کی ہدایت جو نوع انسانی کے لیے آئی وہ اسی ترتیب سے آئی. ابتدا میں صرف احکام دیے گئے, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرو یہ مت کرو. چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تورات کے ضمن میں اہم ترین شے کیا تھی, ٹین کمانڈمنٹس, یہ احکام عشرہ دے دیے گئے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. اس لیے کہ ابھی نوع انسانی, اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تورات کے نزول کا زمانہ تقریباً آج سے 4-4.5 ہزار برس قبل کا, یوں سمجھیے کہ ابھی نوع انسانی جو ہے اس عالم تفولیت میں تھی کہ جس میں اسے کہا جائے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا, یہ تمہارے لیے جائز ہے یہ ناجائز. اس سے آگے ابھی اس کی حکمت کو سمجھنے کی استعداد اس میں نہیں تھی. اس کے بعد قافلہ انسانی اور آگے آ رہا ہے, ذہن انسانی نے کچھ اور ترقی کی ہے, چنانچہ کچھ اور کتابیں نازل ہوئی ہیں, زبور آئی ہے, پھر انجیل آئی ہے, انجیل میں حکمت شروع ہوئی ہے, حکمت کی تعلیم. قرآن مجید انجیل کو حکمت قرار دیتا ہے اور تورات کو کتاب قرار دیتا ہے, کہ کتاب کا بنیادی حصہ ہوتا ہے قانون, اور حکمت جو ہے وہ وژڈم ہے کہ جو اس قانون کے پیچھے کار فرما ہے. لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کا بھی ایک بڑا پیارا جملہ ہمیں ملتا ہے جو موجودہ اناجیل ہے ان میں بھی موجود ہے, کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں یہ کہا تھا اپنے حواریین سے کہ ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہ کر سکو گے, جب وہ فارقلیت آئے گا تو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. یہ اصل میں پیشین گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. تو یوں سمجھیے کہ جب انسانی ذہن میچورٹی کی اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اب اسے آخری ہدایت نامہ دے دیا جائے, اسے فکری رہنمائی عطا کر کے اب آزاد چھوڑ دیا جائے کہ آگے اپنا راستہ خود تلاش کرے, یہ سپون فیڈنگ جو ہے یہ ہمیشہ جاری نہیں رہے گی, یہ انگلی پکڑ کر چلانے کا معاملہ ختم ہوا, اب تم میچور ہو, اب تمہیں بنیادی ہدایت نامہ دے کر تمہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ اپنا راستہ تلاش کرو. ہندوستان میں ایک بڑے نامور عالم دین ہے علی گڑھ میں, وہاں کی دینیات کے انچارج یونیورسٹی کے, ان کا ایک مقالہ آیا تھا ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں لاہور, وہ خود تو تشریف نہیں لا سکے تھے. انہوں نے بڑی پیاری اصطلاح استعمال کی کہ ایک دور وہ تھا کہ جو حکمت نبوی کا دور تھا, اور ایک دور یہ ہے جو حکمت اجتہادی کا دور ہے. جب تک اجتہاد کی صلاحیت انسانوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی تو انہیں وہ ڈکٹیشن دی جا رہی تھی, وہ ڈکٹیشن کے ایک کتاب آئی, دوسری کتاب آئی, تیسری کتاب آئی, چوتھی کتاب آئی. لیکن جب انسان کے اندر اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اب اسے بنیادی ہدایت دے کر اور آگے چھوڑ دیا گیا. بڑا پیارا شعر ہے مولانا روم کا کہ ہی قدر گفتیم باقی فکر کل, اتنا کچھ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے, اب آگے خود بھی سوچو, غور کرو, آگے بڑھو, اب تم خود اپنے ذہن سے رہنمائی اخذ کرتے ہوئے یہ بنیادی ہدایت ہم نے تمہیں دے دی ہے, اس کو رکھو اپنے پس منظر میں اور آگے اپنا راستہ تلاش کرو. تو یہ ہے در حقیقت وہ آخری ہدایت نامہ جو قرآن مجید کی شکل میں دے دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ایک بڑا پیارا مظہر ہے جو آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے وہ مرتسم ہو جائیں گی ذہن میں, کہ دیکھیے تورات بھی اللہ کی کتاب, انجیل بھی اللہ کی کتاب, زبور بھی اللہ کی کتاب, قرآن بھی اللہ کی کتاب, ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن ایک عجیب فرق ہے جو روا رکھا گیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, تورات کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اگر اللہ ذمہ لیتا تو وہ چیزیں ضائع نہیں ہو سکتی تھی, ان میں تحریف ممکن نہیں تھی. بلکہ اس کا کانورس بھی میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا قرآن کی حفاظت کا تو ہم کبھی کی اس میں تحریف کر چکے ہوتے. آخر کم تو ہم بھی نہیں ہیں. قرآن کے ترجموں میں تو تحریف ہم نے بھی کی ہے, تفسیروں میں تحریف ہم نے کی ہے. بقول علامہ اقبال, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجے فقیحان حرم بے توفیق, لیکن یہ قرآن کا بدلنا قرآن کے ٹیکسٹ میں نہیں ہو سکتا. یہ اگر ہوگا تو قرآن کے مفہوم اور معنی کو تو بدلا جا سکتا ہے, لیکن قرآن کے اس متن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو تحریف ہو چکی ہوتی. لیکن یہ کہ آخر یہ فرق کیوں اللہ نے روا رکھا, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو, انجیل کو, تورات کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر یہ شکوا کرے کہ پروردگار یہ ہم سے سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا, آخر ہم بھی تیری کتابیں ہیں, قرآن بھی تیری کتاب, اس کی حفاظت کا ذمہ لیا, ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ سمجھ لیجئے, وجہ یہی ہے کہ یہ سابقہ کتابیں اصل میں انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات تھیں, یہ مستقل اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہدایت نہیں تھی, بلکہ اس درمیانی عرصے کے لیے جبکہ ابھی انسان اپنے ذہنی ارتقاء کے مراحل طے کر رہا ہے, عہد طفولیت سے اپنے شعور کی میچورٹی کی طرف آگے جا رہا ہے, اس عرصے کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں. اور جب وہ آخری ہدایت نامہ دے دیا گیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا اور وہ کھڑکی جو ہے وہ بند کر دی گئی. اسی کا نام ختم نبوت ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس لیے کہ وحی کے ذریعے سے جو ہدایت نوع انسانی کو دی جانے والی تھی وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی ہے قرآن حکیم میں. یہ ہے تکمیل نبوت کا ایک پہلو. تکمیل نبوت کا دوسرا پہلو اس چیز کے حوالے سے سمجھ میں آئے گا کہ حضور کو ایک دین حق بھی دیا گیا, ایک نظام اجتماعی. اس کو بھی آپ یوں سمجھیے کہ انسان نے جو ترقی کی ہے, جیسے اس کے ذہن اور فکر نے ترقی کی ہے, ویسے ہی اس کی تمدنی ترقی کا ایک پروسیس ہے. ابتدا میں آپ کو معلوم ہے انگاروں میں رہتے تھے, تو کسی میونسپل کارپوریشن کی بھی ضرورت نہیں تھی, نہ کوئی سڑکیں, نہ صفائی, نہ کہیں کسی روشنی کا اہتمام. ہر شخص اپنی جگہ پر جو کچھ تھا وہ اپنی جگہ ایک فرد تھا, لیکن اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں تھا. پھر انسان نے ذرا ایک قدم آگے بڑھایا, قبائلی نظام دنیا میں قائم ہوا, ایک قبیلہ جو ہے وہ ایک اجتماعی یونٹ بن گیا. اس سے اور آگے انسان بڑھا, شہری ریاستیں وجود میں آئیں. اگر چند قبیلے مل کر کسی شہر میں رہیں گے تو ظاہر ہے انہیں کچھ نہ کچھ آپس میں معاملات جو ہے ان کو طے کرنے کے لیے قبائل و ضوابط بنانی پڑے گی. یہی در حقیقت کانسٹیٹیوشن کا آغاز ہے. دستور کہاں سے شروع ہوا؟ دستور شروع ہوا ہے سٹی اسٹیٹ سے, کہ ایک قبیلہ اگر رہ رہا ہے ایک جگہ تو قبیلے کا اپنا رواج ہے, اپنا قانون ہے, کسی دستور کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کہ اگر دو قبیلے کہیں رہیں گے تو انہیں آپس کے انٹریکشن کے لیے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط جو ہے وہ معین کرنے ہوں گے, اور یہی در حقیقت نقطۂ آغاز ہے کانسٹیٹیوشن کا. اس سے آگے انسان نے تمدن کی ترقی جو کی ہے تو بڑی بڑی مملکتیں اور بڑے بڑے امپائرز قائم ہوئے, اور یہ وہ زمانہ ہے جبکہ محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو رہی ہے. اب ایک نقطے کو سمجھ لیجئے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان چیزوں کو جذباتی رنگ میں لینے کی بجائے ذرا اچھی طرح سمجھیں, دو اور دو چار کی طرح, تاکہ وہ ذہن میں جمے اور آپ کو وہ بنیادی حکمت حاصل ہو جائے کہ جو ہمارے, اگر ہم یہ کہیں یہ ہمارا ایمان ہے تو ٹھیک ہے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان نوجوان جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا, اس کے بعد زبان نہیں کھولے گا. لیکن یہ کہ اگر اسی شے کی اصل حکمت اس کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کا دل جو ہے اسے پوری آمادگی کے ساتھ قبول کرے گا. کہ دیکھیے, جیسے جیسے اجتماعی نظام کی ترقی ہوئی, انفرادیت کا دائرہ سکڑتا گیا, اجتماعیت کا تسلط بڑھتا چلا گیا, انسان کی آزادی جو ہے اس پر قبضنے شروع ہوئی. اور اگر اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نظام اگر درست ہوگا تو ہی انسان درست رہ سکیں گے, اور اگر نظام غلط ہو گیا تو شاذ کوئی ہو سکتا ہے, وہ ایکسیپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے کہ پھر بھی وہ صحیح رہ جائے, لیکن نظام اگر غلط ہو جائے گا تو لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ غلط راستے پر چلی جائے. نظام ظالمانہ ہے, فرض کیجئے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بڑی پیاری بحث کی ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے گا نتیجہ کیا نکلے گا, کہ ایک طرف ارتکاز دولت ہوگا, لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے, دوسری طرف غربت بڑھتی چلی جائے گی، افلاس بڑھتا چلا جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو غریب ہو گئے وہ اپنی غربت کی وجہ سے دین سے، مذہب سے، اخلاق سے بعید ہوتے چلے جائیں گے. حضور کی حدیث ہے، کاد الفقر یکون کفرا، فقر تو انسان کو کفر کے قریب لے آتا ہے. اور جن لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد دولت کے انبار جمع ہوتے چلے جائیں گے، وہ عیاشیوں اور بدماشیوں کی طرف ان کا ذہن ہو جائے گا. تو یہ غلط نظام جو ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے جو معاشرے کو دو طرف سے کاٹ رہی ہے. اگر آپ معاشرے کو درست رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقسیم دولت کا نظام درست کرنا ہوگا. کوئی ظالمانہ نظام اگر ہے، استحصالی نظام اگر ہے، تقسیم دولت کا نظام اگر غلط ہو گیا ہے، تو جب تک آپ اس نظام کو درست نہیں کریں گے انسانوں کی اکثریت درست نہیں ہو سکتی. یا تو شاہ ولی اللہ نے تو اس حد تک اس فلسفے کو پہنچایا ہے کہ انسانوں کی عظیم اکثریت جو ہے اس تقسیم دولت کے نظام کی غلطی کی وجہ سے وہ بالکل ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے. انسان جو ہے وہ صبح سے شام تک کی کمر توڑ دینے والی مشقت کر رہا ہے، تب کہیں جا کر اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا اہتمام کر رہا ہے، تو کوئی اعلیٰ خیال کہاں اس کے ذہن میں آئے گا؟ آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ رات کو کھڑا بھی ہو اپنے پروردگار کے حضور میں اور اس سے وہ ہم کلام بھی ہو؟ کیسے وہ صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت اس نے کی ہے؟ اب وہ رات کو سوئے گا تو بالکل حیوانوں کی طرح غافل ہو کر سوئے گا. یہ اس کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے. فیض کا وہ شعر جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت درست ہے. اگر اس جگہ آپ اسے اپلائی کریں کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. اگر انسان جو ہے اس غلط نظام کی وجہ سے اکثریت انسانوں کی اس سطح پر گر جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ مذہب صرف کہیں مسجدوں میں وہ سرمن کا اور اقواس کا صرف ایک موضوع بن کر رہ جائے گا، معاشرے کے اندر اس پر حقیقتاً کارمند ہونے کا امکان نہیں رہے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک عادلانہ نظام قائم کیا جائے، منصفانہ نظام قائم کیا جائے، جس میں انسان کی نہ تو جو اس کی عزت نفس ہے وہ مجروح ہو رہی ہو، نہ اس کے جو حقوق ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں، نہ تقسیم دولت کا نظام غلط ہوا ہو، نہ یہ کہ سماج کے جو بندھن ہیں وہ غلط رخ پر ہو گئے ہیں. کوئی بھی اگر غیر فطری بندشیں ہوں گی اس کا نتیجہ جو ہے غلط نکلے گا. تو وہ نظام ہے اس دور کی اصل ضرورت. آج انفرادی اخلاقیات جو ہیں، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ تمام جو ہمارے سابق انبیاء ہیں، آپ اگر دیکھیں گے کہ انفرادی اخلاقیات کے اعتبار سے مختلف پہلو ہمیں نظر آتے ہیں مختلف نبیوں کی زندگی میں کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ چکے ہیں، اس سے آگے کا کوئی امکان نہیں. مثلا ایک ہے صبر اور ثبات اور استقلال. حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کس میں ہوگا؟ 950 برس تک ایک شخص جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے اور جھیل رہا ہے، استہزاء بھی ہو رہا ہے، تمسخر بھی ہو رہا ہے، مذاق بھی اڑ رہا ہے، کوئی ان کو مان کر نہیں دے رہا ہے، اور 950 برس تک اللہ کا ایک بندہ دعوت دیے چلا جا رہا ہے. تو ثبات اور استقلال کی اس سے آگے کون سی منزل ہے؟ اسی طریقے سے صدق، سچائی، آخر حضرت ابراہیم سے کون بڑھے گا اس میں؟ اسی طریقے سے تسلیم، سر تسلیم ختم کر دینا جو ہمارے ہاں بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے، اس میں حضرت اسماعیل سے آگے کون جائے گا جس نے گردن اس طرح جھکا دی ہے کہ ابا جان اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو میں حاضر ہوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ بسم اللہ کیجئے، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے. اسی طرح تکالیف میں صبر کرنے کو، آپ کو معلوم ہے حضرت ایوب کا صبر جو ہے کہ وہ تکلیفیں، بیماریاں، کوفت اور اذیت اس کے جھیلنے میں وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اس سے آگے کے مقام کا تصور نہیں ہے. اسی طرح زہد اور تبتل جو ہے، درویشی، یہ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں جو کنٹمپریریز ہیں، ایک ہی زمانے میں موجود تھے، حضرت مسیح بھی حضرت یحییٰ بھی، ان دونوں کی زندگی میں یہ دیکھ لیجئے کہ وہ زہد جس کا نام ہے وہ انتہا کو پہنچ چکا. تو اصل میں محمد کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ تمام انفرادی اخلاقیات سابقہ انبیاء کی شخصیتوں میں اپنے عروج کو پہنچ چکے، تو پھر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کمال کیا ہے؟ وہ کمال یہ ہے کہ آپ نے اصلاً ایک اجتماعی نظام عطا فرمایا. انفرادی اخلاقیات کی حد تک تعلیم مکمل ہو چکی تھی، لیکن اب ضرورت تھی ایک اجتماعی نظام کی، وہ نظام کہ جس میں کوئی ظلم نہ ہو، جس میں کوئی عدم توازن نہ ہو، جس میں حقوق اور فرائض کا بیلنس ہو، مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور فرائض کا ایک متوازن نظام، فرد اور اجتماعیت کے درمیان ایک توازن کہ افراد کے حقوق بھی پامال نہ ہو اور اجتماعی مصلحتیں جو ہے ان کو بھی نقصان نہ پہنچے. اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے درمیان عدل اور توازن کہ سرمایہ اور محنت جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف سفارا نہ ہو بلکہ مل جل کر جو بھی پروڈکشن ہے نوع انسانی کی بہتری کے لیے اس میں وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھ رہے ہوں. یہ نظام ہے اصل میں آج کے انسان کی اصل ضروریت, اور وہ نظام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا, وہ ہے دین حق. وہ نظام حق ہے, وہ ضابطہ حیات ہے, وہ نظام زندگی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے. اب آپ غور کیجئے ان دونوں اعتبارات سے, کتاب دی گئی فکری رہنمائی کے لیے, نظام دیا گیا اپنے اجتماعی نظام کو درست قائم رکھنے کے لیے, ان دونوں کے ضمن میں حضور کا فرض منصبی کیا ہے؟ کتاب کے ضمن میں آپ کا فرض منصبی ہے پہنچا دیجئے. چنانچہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے بڑی پیاری, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا اسے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو پھر آپ کا فرض جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا, فریضہ رسالت جو ہے وہ اس میں کوتاہی شمار ہوگی. معاذ اللہ, اس کا امکان کوئی نہیں ہے. لیکن بات واضح کرنے کے لیے یہ آخری امکانی جو ہے صورت اختیار کی گئی کہ بالفرض اگر آپ نے کوتاہی کی تو یہ فریضہ رسالت کی ادائیگی نہیں ہوگی. چنانچہ اب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ کس قدر دباؤ پڑا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے, سیرت کا مطالعہ کیجئے, آپ کو نظر آئے گا کہ حضور جب تک قرآن نازل ہونا نہیں شروع ہوا مکے کی محبوب ترین شخصیت تھے. الصادق, ان کے قوم نے ہی انہیں خطاب دیا تھا. الامین کس نے کہا؟ مکے والوں نے کہا. جہاں سے حضور گزرتے تھے مکے والے اپنی نظریں جو ہیں ان کے قدموں میں بچھاتے تھے. نہایت محبوب شخصیت. لیکن قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو معلوم ہوا کہ وہی اب دوستی دشمنی میں بدل گئی. وہی ہے کہ جو ایزا رسانی پر قبر بستا, وہی ہے کہ جو کبھی راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں, جو نظریں بچھایا کرتے تھے وہ اب کانٹے بچھا رہے ہیں اور سر کے اوپر آپ کے خواب ڈال رہے ہیں. وہی ہے کہ جو کبھی, جیسے کہ ابھی آپ نے شاطر ابو الاقصاب کی تقریر میں سنا ہے کہ کبھی زد و کوب کرنے کی نوبت بھی آئی ہے. اگرچہ جہاں تک میرے علم میں ہے یہ معاملہ اس حد تک فی الواقع نہیں پہنچ سکا کہ فی الواقع حضور کو فزیکلی کوئی اسالٹ ابو جہل نے کیا ہو. زبانی طور پر اس نے کچھ دھمکی دی تھی جس پر کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں حمیت میں آ کر پھر وہ کمان جو ہے ابو جہل کے سر پر دے ماری. اور ایک مرتبہ جب کوشش کی ہے آپ پر یعنی دست درازی کرنے کی تو حضرت ابو بکر آ گئے راستے میں بچانے کے لیے. حضور کو چھوڑ دیا ہے اس موب نے اور حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا ہے کہ یہ سمجھ کر چھوڑا ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں. ان کو پھر جب ان کے گھر والے اٹھا کر لے گئے ہیں, انہیں جب ہوش آیا تو پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ محمد رسول اللہ کس حال میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال دست درازی اس معنی میں کہ مار پیٹ وہ میرے علم میں نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک مرتبہ عقبہ ابی ابن معیط نے آ کر حضور کی گردن میں اپنی ایک چادر کو بل دے کر ڈالا ہے اور کھینچے دونوں سرے کہ اس سے حضور کی آنکھیں ابل آئیں. ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے کاندھے پر رکھ دی گئی. بہرحال معاملہ جو ہے وہ سمجھانے کا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہے وجہ نزاع. دشمنی اگر تھی لوگوں کو محمد سے نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن سے تھی. بار بار ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہے محمد اس قرآن میں ترمیم کر دیجئے, ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے. قرآن مجید میں سورہ یونس میں یہ آیت موجود ہے کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بے قرآن غیر حاضہ و بدل ہو, اے محمد کوئی اور قرآن پیش کیجئے یا اس میں ترمیم کر دیجئے, ہمارا اور آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. حضور کو حکم یہ ہوا, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی. کہہ دو کہ میرے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں کوئی ترمیم کر دوں. میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے, میں تو خود اس کا پابند ہوں, اس کو ترمیم کرنے کا اختیار مجھے نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مخالفت جو تھی وہ ذاتی حضور سے نہیں بلکہ قرآن سے تھی. جھگڑا اس دعوت سے تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. ذاتی کوئی مخاصمت نہیں, کوئی نزاع نہیں. عام طور پر دنیا میں جھگڑے ہوتے زر زن اور زمین کے جھگڑے, ان میں سے کوئی جھگڑا محمد کے درمیان اور مکے والوں کے درمیان نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جھگڑا اگر تھا تو قرآن کا. لیکن یہ کہ جس طرح ثابت قدم رہے حضور, جس طرح قرآن کے ایک ایک لفظ کی آپ نے تبلیغ کی ہے, ان آیات کو بھی پہنچا دیا ہے کہ جن میں بظاہر آپ پر گرفت ہے. آپ کو معلوم ہے عبس و تولی انجاہ العمی وما یدریک لعلہ یزکی, اس میں تو تنقید کی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے محمد یہ آپ کیا کر رہے ہیں. جو لوگ آپ کے پاس چل کر آتے ہیں, جو تزکیے کے خواہاں ہیں, آپ ان سے اعراض فرما رہے ہیں, اور جو لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ ایسا نہ کیجیے. لیکن یہ دیکھیے امانت کا حق ہے کہ یہ چیز بھی چھپائی نہیں جا سکتی. جو کچھ نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا فرض منصب ہے کہ اسے پہنچا دیں. چنانچہ قرآن کے بارے میں تو آپ کا فرض ہوا اس کا پہنچا دینا. اور میں اب ذرا اس کو مختصر کر کے عرض کر دوں کہ خطبہ حجت الوداع میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم گواہی لے لی. 125,000 کا مجمع وہاں تھا. حضور نے اپنے خطبے کے اختتام پر یہ سوال کیا, الا هل بلغت, لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور پورے مجمع نے جواب دیا بیک زبان, انا نشہد انک قد بلغت و اتیت و نصحت, ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا, حق خیر خواہی ادا کر دیا. اس پر حضور نے پھر اللہ تعالی سے بھی عرض کیا ہے, نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, میں آج فارغ ہو گیا. وہ جو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ میرے کاندھے پر آیا تھا کہ تیرا کلام مجھ پر نازل ہوا, وہ آئے ذرا نوٹ کیجئے جو ابھی شاہ تراب الحق صاحب نے آپ کو سنائی تھی, کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اس کی ہیبت کی وجہ سے دب جاتا اور پھٹ جاتا, لیکن وہ قرآن ہے جو قلب محمدی پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کا بارے گراں کتنا تھا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات اتارنے والے ہیں. وہ بھاری ذمہ داری جو ہے آج ادا ہو گئی, جسے آپ کہیں گے سائل آف ریلیف, کہ پروردگار تیری وہ امانت تو مجھ میرے پاس آئی تھی, میں نے پہنچا دی ہے, اور یہ گواہ ہے کہ میں نے پہنچا دی. یہ معاملہ تو ہوا الہدا کے بارے میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا, قرآن نازل ہوا اور اس کو پہنچا کر آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. دوسرا معاملہ ہے دین حق کا, دین حق کے بارے میں ذمہ داری کیا ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نظام کو محض فکری اعتبار سے پہنچا دینا, وہ در حقیقت اس سے حجت قائم نہیں ہوتی. نظام کے لیے تو ضروری ہے کہ اسے قائم کر کے چلا کر دکھایا جائے, ورنہ آپ کتاب میں بہتر سے بہتر نظام لکھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ افلاطون نے کتاب لکھی تھی, وہ ریپبلک نامی کتاب آج تک موجود ہے. معلوم ہوا کہ کتاب بڑی عظیم ہے, ورنہ 4000 برس تک, 4000 تو نہیں, یہ 300 قبل مسیح میں وہ کتاب تقریباً لکھی گئی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 1000 برس قبل وہ کتاب لکھی گئی ریپبلک, اور آج تک وہ کتاب دنیا میں موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان نے اس کتاب کی قدر و قیمت کو سمجھا ہے. لیکن وہ نظام جو ریپبلک میں افلاطون نے دیا تھا, وہ آج تک دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا. وہ صرف ایک نظری سی حقیقت ہے, لہذا اسے ہم کہیں گے یوٹوپیا, خیالی جنت ہے. کیا مشکل ہے اعلیٰ سے اعلیٰ نظام آپ کتاب میں لکھ کے دے دیجیے. لیکن اصل مسئلہ تو وہی ہے کہ ہو شوڈ بیل دی کیٹ, نظام قائم کرنا مشکل ہے. نظام کو اچھے سے اچھے نظام کو آپ پیش کر دیں, کوئی مشکل نہیں. لہذا اصل ضرورت کیا تھی نظام کے سلسلے میں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ وہ نافذ کرے اسے, غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر. یہ ہے مشکل ترین کام, یہ ہے سب سے کٹھن کام. اس لیے کہ نظام کے بدل دینے کے معنی کیا ہے, انقلاب برپا کرنا. اور ہر نظام جو کہیں ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے اس کے ساتھ بیسٹڈ انٹرسٹ ہوگا, لوگوں کے مفادات ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس سیادت اور قیادت اور چودراہٹ ہوگی, کچھ لوگ ہوں گے ہر نظام کے اندر کہ جن کے پریولیجز حاصل ہیں, جن کو مراعات حاصل ہیں, ان کو ایسی پوزیشن حاصل ہے کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, لہذا وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ اس نظام کو بدل کر دوسرا نظام لایا جائے. اگر کہیں پر آپ کو معلوم ہے اگر کہیں جاگیردارانہ نظام ہے تو کبھی وہ جاگیردار چاہیں گے کہ یہ نظام ختم ہو جائے, کہیں اگر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو کیا سرمایہ دار کبھی برداشت کریں گے کہ اس نظام کو کوئی چھیڑے. جہاں جو نظام ہے اس کے یقیناً حامی ہیں, پشت پناہ ہیں,
جو اس سے مفادات حاصل کر رہے ہیں وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ وہ نظام ختم ہو جائے. لہذا نظام کو برپا کرنا, اور یہ بھی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی ویکوم تو کہیں ہے نہیں, ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نظام موجود ہے, یا فیوڈلزم ہے یا منارکی ہے یا ڈیموکریسی ہے یا سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے, کوئی نہ کوئی نظام تو ہے, یا ڈکٹیٹرشپ ہے, یا یہ کہ کہہ لیجئے کہ یا پھر یہ کہ مارشل لا ہے, کوئی نہ کوئی نظام تو ہے. اس میں سپریم اتھارٹی جو ہے وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے, جو چاہے حکم دے دے, اس سے تو کوئی بات پوچھ کرنے والا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی نظام ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو, دین حق کو ایک عملی نظام کی حیثیت سے قائم کریں گے تو گویا کہ آپ ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جس کا نام ہے انقلاب. تو واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کے دو حصے ہو گئے, ایک تو یہ کہ جو الہدا نازل ہوئی اس کو پہنچا دیجیے, ایک حصہ ادا ہو گیا. لیکن اس پر بات مکمل نہیں ہوئی, جو نظام آپ کو دیا گیا اسے قائم کر کے دکھائیے تاکہ دنیا پر حجت بن سکے, دنیا دیکھے کہ واقعی یہ پریکٹیکیبل نظام ہے, یوٹوپیا نہیں ہے, یہ محض خیالی جنت نہیں ہے بلکہ یہ کہ عملاً قائم کیا جا سکتا ہے. پھر اس کی برکات جو ہیں وہ بھی اسی وقت سامنے آئیں گی جبکہ فی الواقع وہ نظام قائم ہو جائے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ خلافت راشدہ نے کس طریقے سے مشکل ترین جو مسائل ہیں تمدن کے ان کا بہترین نمونہ پیش کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ آج کی دنیا میں دو اقدار ایسی ہیں جو بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ متضاد ہیں. آزادی ہوگی تو مساوات نہیں ہوگی, مساوات ہوگی تو آزادی نہیں ہوگی. دو نظام دنیا میں اس وقت ہے بالفعل, یا مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے, اس میں بظاہر آزادی بہت ہے, افراد کو آزادی ہے, حقوق ہے, لیکن یہ کہ مساوات نہیں ہے. آپ مینہٹن میں چلے جائیے, وہاں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک طرف تو دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ اس چھوٹے سے جزیرے میں ہے, دوسری طرف گھیٹوز جو ہے وہ آپ کو مینہٹن کے اندر نظر آ جائیں گے. سب ہیومن لیول پر انسان جو ہے وہاں زندگی بسر کر رہا, یہ اونچ اور یہ نیچ. مساوات نہیں ہو سکتی آزادی کے ساتھ. اگر آپ جائیں گے جو ممالک ہیں کمیونسٹ ممالک, تو وہاں یقیناً اتنا فرق و تفاوت نظر نہیں آئے گا, فرق و تفاوت وہاں بھی ہے, اتنا نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہاں پر وہ آزادی کی چڑیا غائب ہو گئی. اس آزادی کی تلاش میں تو نامعلوم کتنے پرندے ہیں جو ادھر سے ادھر اڑ کر چلے جاتے ہیں, وہ یہاں سے جاتے کس کس لیے اور کیسے کیسے رسک لے کر اپنی جان کے لیے, جان پر کھیل کر نکلتے ہیں آزادی کی تلاش میں. معلوم یہ ہوا کہ اس وقت کا ہمارا, اگر آپ نوع انسانی کو مجموعی طور پر پیش نظر رکھیں, تو ہمارا جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ اگر آزادی کی طرف جاتے ہیں تو مساوات ہاتھ سے جاتی ہے, مساوات کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو آزادی کی چڑیا اڑتی ہے. لیکن اب آپ غور کیجئے کہ وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ان دونوں اقدار کو کیسے آپس میں سمو دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے. ایک طرف آزادی کا یہ حال ہے کہ عمر فاروق خطبہ دے رہے ہو, جن کے نام سے لرزہ تاری ہو رہا ہے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں, وہ وقت کا سب سے بڑا فرما روا وہ خطبہ دے رہا ہے. اس کا خطبہ جو ہے وہ ہمارے مولویوں کے خطبے پر قیاس نہ کیجیے, وہ جو علامہ اقبال نے پتی چوس کی ہے کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دورکت کے امام, تو وہ دورکت کے امام نہیں تھے, وہ تھے وقت کے سب سے بڑے فرما روا. اور ان کا خطبہ جو ہے وہ ان کی حکومت کی پالیسیز جو ہے وہ اسی خطبے کے ذریعے سے عوام کے سامنے آتی تھی, آرڈیننس ایشو ہوتے تھے خطبوں کے اندر. وہ تقریر کر رہے ہیں اور ایک درویش پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, کمبل بھی جو ہے جسم کے اوپر اس میں بھی پیوند ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے لا سمع ولا طاعۃ, نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے, کلمہ بغاوت کر. لیکن یہ کہ عمر فاروق اگرچہ جلالی مزاج کے انسان ہیں لیکن ان کے ماتھے پر کوئی بل نہیں پڑا, پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے, اور وہ فرماتے ہیں یہ بھی جان لیجئے وہ کون درویش تھا, وہ سلمان فارسی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا تلاش حق کے لیے, جس نے کتنا طویل سفر طے کیا تھا محمد کے قدموں تک پہنچنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تاریخ انسانی کے چند جو واقعات ہیں, جیسے گوتم بدھ نے نہ معلوم کتنی خاک شانی ہے اپنے محل چھوڑ کر حق کو معلوم کرنے کے لیے, ویسے ہی حضرت سلمان فارسی نے اپنے آسائشوں کو, گھر بار کو چھوڑا ہے محمد کے قدموں تک رسائی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ درویش ہے جو کھڑا ہو کر کہہ رہا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. حضرت عمر پوچھتے معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کرتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ ان چادروں سے بنا ہے جو مال غنیمت میں آئی تھی, اور مال غنیمت تو مسلمانوں میں برابر برابر تقسیم ہوتا ہے, ہر مسلمان کو جتنا ٹکڑا کپڑے کا ملا تھا اس میں کرتا نہیں بنتا, اور آپ ہیں بھی طویل القامت انسان, یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ جب تک کہ یہ بات ایکسپلین نہ کی جائے نہ سنیں گے نہ مانیں گے. آپ اندازہ کیجئے آج کی بڑی سے بڑی جمہوری مملکت کے اندر بھی جو صدر حکومت ہوتا ہے, صدر ریاست, اسے بہت سے حقوق ایسے حاصل ہیں کہ اس کی ذاتی زندگی زیر بحث نہیں لائی جا سکتی. لیکن یہ کہ یہاں تو ذاتی زندگی کیا کرتے کا حساب دینا پڑ رہا ہے, لیکن حضرت عمر نے کوئی برا نہیں مانا, اپنے بیٹے سے فرمایا کہ عبداللہ تم بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر مجمع عام میں ٹیسٹیفائی کیا کہ میرا بھی کرتا نہیں بن رہا تھا, ابا جان کا بھی نہیں بن رہا تھا, میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان کو دے دیا تو یہ کرتا بنا ہے. اس کے فوراً بعد کہتے ہیں سلمان فارسی الان نسمع و نطیع, جی ہاں اب فرمائیے جو حکم دیں گے ہم حاضر ہیں, گردنے کٹوانے کا حکم دیں گے ہم حاضر ہیں, لیکن یہ کہ ہماری آزادی جو ہے وہ برقرار رہے گی. آزادی رائے, آزادی تنقید, آزادی احتساب, وہ نظام جو قائم ہوا ہے, حضرت ابو بکر جب پہلے خلیفہ منتخب ہوئے اور ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے ان کے بیعت خلافت, تو پہلا خطبہ جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہرگز اس بات کا مدعی نہیں ہوں کہ تم میں سے بہترین انسان میں ہوں, لیکن اگر تم نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو اب تمہارا فرض ہے کہ جب تک میں سیدھے راستے پر چلوں تو میرا حکم مانو, اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو. یہ ہے وہ آزادی, یہ ہے وہ حریت جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی اور جس کا ہمیں مظاہرہ نظر آتا ہے خلافت راستہ میں. ان کی بیٹی سائیکل پر سکول جا رہی ہے تو ایک احساس ہوا کہ ایک عظمت ہے قوم کی کہ یہ بڑے سے بڑا شخص جو ہے اس کی بیٹی بھی عام جو قوم کی بیٹیاں ہیں ان کے مانیں گے. پھر یہی اطلاع ملی, آپ کو بھی یاد ہوگا بہت سے حضرات کو, کہ جب صدر ناصر صاحب کی بچی کے بارے میں بھی اسی طرح کی اطلاع آئی, ایک تو یہ کہ صدر ناصر ان کی اور پالیسیز کی جو غلطیاں ہیں جو ظلم انہوں نے کیے اخوان پر وہ اپنی طرف جگہ ہے, مجھے اس سے بحث نہیں ہے, لیکن اس اعتبار سے کہ وہ شخص جس گھر میں رہتا تھا انقلاب سے پہلے آخری وقت تک اسی گھر میں رہا, یہ اس کی عظمت ہے ذاتی, اس کو ماننا پڑے. اسی طرح یہ کہ اس کی بیٹی جو ہے اسی طرح سائیکل پر گئی اسکول, اس کے لیے کوئی پمپ اینڈ شو اور کوئی قدم و حجم کا اہتمام نہیں کیا گیا, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں چاہے کوئی بھی معاملہ ہو جو حق ہے وہ حقدار کو پہنچانا ہوگا. شاستری کے بارے میں جب یہ بات معلوم ہوئی کہ جب وہ مرا ہے وزیر اعظم ہند, لیکن حال یہ تھا کہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں اس شخص کا کوئی گھر نہیں تھا ذاتی, اور یہ پرابلم پیدا ہو گیا تھا کہ ان کی بیوی بچے کہاں رہیں گے. تو یہ واقعات جو ہیں وہ حقیقتاً ایسے ہیں کہ جس میں ایک عظمت کا معاملہ آتا ہے. یہی معاملہ ہے کہ جو ہمیں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ایک احساس پیدا کرتا ہے ہمارے اندر کہ ہماری تاریخ میں صرف تاریکیاں ہی نہیں ہیں, بڑی عظمتیں بھی ہیں اور بہت اونچی رسالے بھی ہیں, کہ ایک شخص ٹوپیاں بنا کر اور ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر اپنا ذاتی معاش پیدا کر رہا ہو اگرچہ وہ شہنشاہ ہند ہے. اور یہی معاملہ اس سے پہلے بھی تھا ناصر الدین محمود کا, کہ وہ بھی بادشاہ ہند لیکن یہ کہ اپنی ذاتی معاش کے لیے وہ بھی کام کر رہا ہے. لیکن یہ کہ ان سب مثالوں سے بلند و بالا آپ کو مثال ملے گی مساوات کی. عمر فاروق سفر کر رہے ہیں بیت المقدس کا, سفر بھی ذاتی نہیں ہے, نجی نہیں ہے, علاج کے لیے نہیں جا رہے ہیں, بلکہ جا رہے ہیں بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے, خالص سرکاری سفر. لیکن کس شان سے سفر کیا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ نوع انسانی 10 مرتبہ ختم ہو کر دوبارہ پیدا ہونے وہ مثال اب دوبارہ نہیں آ سکتی کہ ایک خادم ساتھ ہے, ہزار میل کا سفر کرنا ہے, کوئی انٹوریج, کوئی بہت بڑا قدم و حجم, کوئی ان کے باڈی گارڈ اور یہ لمبا چوڑا قافلہ, کچھ نہیں, ایک خلیفۃ المسلمین خلیفہ وقت, ایک خادم, ایک اونٹنی, اسی پر راستے کا سارا سامان ہے, زیادہ سفر, لہذا دو اشخاص بیت وقت نہیں بیٹھ سکتے. وہ کیا رہا ہے کہ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہے, وہ آگے چل رہا ہے, اور اگلی منزل میں معاملہ برعکس ہے, خادم بیٹھا ہے اوپر اور خلیفہ وقت جو ہے وہ نکیل سنبھالے ہوئے آگے چل رہا ہے. اور جب آخری منزل آئی ہے, بیت المقدس پہنچ گئے اور شور بچا کے آ گئے خلیفۃ المسلمین, آ گئے عمر فاروق، عمر اعظم، لوگ آئے ہیں ان کے استقبال کے لیے، تو دیکھا آخری منزل میں حساب سے باری تھی خادم کی، خادم نے عرض بھی کیا کہ خدا کے لیے یہاں تو اب آپ ذرا مان جائیے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے کیا کہیں گے کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ آگے چل رہے ہیں. لیکن حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، دورو دورو، نہیں، باری تمہاری ہے، تمہیں بیٹھنا ہوگا. لہذا وہ آ رہے ہیں، استقبال کرنے والے دیکھ رہے ہیں یہ منظر کہ خلیفہ وقت ہاتھ میں نکیل پکڑے ہوئے آگے آگے چلے آ رہے ہیں اور خادم اوپر بیٹھا اور کپڑے دیکھے گئے کہ پھٹے ہوئے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس محاذ کے کمانڈر تھے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور ذرا یہ اپنا خلیہ درست فرما لیجئے، کپڑے وپڑے درست کر لیجئے، یہ بڑی متمدن قوم ہے، یہ شامی لوگ ہیں، کیا کہیں گے مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ہے. انہیں ڈانٹا ہے، یہ ڈانٹ حضرت عمر ہی ڈانٹ سکتے تھے، انہوں نے عمر بن العاص کو بھی ڈانٹا ہے، انہوں نے ابو عبیدہ بن الجراح کو بھی ڈانٹا ہے، انہوں نے خالد جرار کو بھی ان کی جگہ سے معذول کیا ہے. یہ سب کچھ وہی شخص کر سکتا تھا کہ جس کا دامن جو ہے اس درجے صاف ہو کے کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو. اس نے جو ڈانٹ پلائی ہے وہ یہ ہے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے کہ ہمیں اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی ہے. تمہاری جو ذہنیت ہے شاید معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر کچھ بدل گئی ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اس معاشرے میں آ کر شاید تمہاری ویلیوز بھی کچھ اثر پذیر ہو رہی ہیں. ہمارے لیے عزت کا مقام جو ہے وہ صرف اسلام کی بنیاد پر. یہ مساوات اور وہ آزادی، میں تو ڈنکے کی چوٹ چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی مثال لائیے کہ جہاں یہ دو چیزیں اس طریقے سے بھرپور طور پر بیک وقت موجود ہوں. ہمارا ڈائلاما میں کر چکا ہوں یہی ہے، آزادی کی طرف جاتے ہیں مساوات ہاتھ سے جاتی ہے، مساوات کی طرف دوڑتے ہیں تو آزادی کی چڑیا اڑ جاتی ہے. اور اس کو دور کرنے والا صرف وہ نظام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اب بتائیے کہ اگر یہ بات بالفعل نہ ہو گئی ہوتی تو کیا نوع انسانی تسلیم کر سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو جب دین کو قائم کر کے چلا کر دکھا دیا. اب آپ کو شاید بہت سے حضرات کے علم میں ہو یہ بات، 1935 میں جب انگریز نے ہندوستان میں ہمیں کچھ تھوڑی تھوڑی سی آزادی، وہ قدم بہ قدم کچھ تھوڑی سی آزادی دینی شروع کی تھی، 1935 میں پہلی مرتبہ وزارت ملیسی صوبائی، مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا، کانگریس نے بھرپور طریقے فائدہ اٹھایا اور تمام صوبوں میں کانگریس وزارتیں بن گئی. اس وقت گاندھی جی نے جو پیغام دیا تھا وزراء کو، کانگریسی وزراء کو، اس میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، آج بھی وہ ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں. یہ مثالیں اگر فی الواقع تاریخ میں موجود نہ ہوتی تو ایک ہندو مہاتما کی زبان پر کیسے آتی؟ اس لیے کہ تاریخ نے اپنے آپ کو منوایا. آج اگر D100 کا مصنف ماننے پر مجبور ہے، اگر وہ نمبر ایک پر لا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تاریخ کی عظیم ترین 100 شخصیتوں کا انتخاب کر کے جب ایک درجہ بندی کرتا ہے تو نمبر ایک پر لا رہا ہے محمد کو، اور دلیل کے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، حالانکہ عیسائی ہوں، مجبور ہوں، اس لیے کہ مجھے انسانی تاریخ کے اندر ایک ہی شخصیت نظر آئی ہے جو دونوں میدانوں میں، مذہب و اخلاق کے میدان میں بھی اور سیاست اور حکومت کے میدان میں بھی، دونوں میدانوں میں ایک وقت چوٹی پر نظر آئی ہے، تو وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ محمد کی. باقی جتنی شخصیتیں یک رخی ہیں، مذہب میں بہت اونچا مقام تو حکومت اور سیاست میں ان کا کوئی مقام ہی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا کتنا بلند مقام ہے، اخلاق میں، روحانیت میں، ابھی میں عرض کر چکا ہوں، زہد میں ان کا مقام بہت بلند، لیکن کیا حکومت اور ریاست اور سیاست کا بھی کوئی دائرہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے وہاں قدم ہی نہیں رکھا. یہی معاملہ گوتم بدھ کا ہے کہ مذہب کے اعتبار سے بہت بلندی پر ہے وہ شخصیت، لیکن یہ کہ حکومت اور ریاست کوئی تعلق نہیں. دوسری طرف حکمران بڑے سے بڑے اور فاتح بڑے سے بڑے مل جائیں گے، اسکندر اعظم مل جائے گا، اٹیلا مل جائے گا، چنگیز مل جائے گا، لیکن کیا ان کا مذہب و اخلاق میں بھی کوئی مقام ہے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ زیرو نہیں، مائنس ویلیو کوئی معین کرنی پڑے گی. اسکندر اور چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، تو وہاں تو انسانیت کی قبا چاک ہوتی نہیں. لیکن یہ ایک شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس میدان میں بھی انتہا پر اور اس میدان میں بھی انتہا پر، لہذا میں مجبور ہوں، کیا کروں کہ ان کو میں نمبر ایک پر لا رہا ہوں. یہی معاملہ ہے کہ دنیا کو ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین دور وہی ہے کہ جو اس نظام عدل کے تحت تھا، اس دین حق کے تحت تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور یہ بات اس وقت نہ ہو سکتی جب تک کہ اس کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا. تو تکمیل نبوت کے دو پہلو ہوئے کہ حضور کو آخری ہدایت نامہ، کامل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے دیا گیا، اس کے ضمن میں فرض منصبی پہنچا دو، اور آپ نے پہنچا دیا. دوسرا یہ کہ آپ کو مکمل ضابطہ حیات، نظام زندگی عطا کیا گیا، اس کے ضمن میں آپ کا فرض منصبی کیا ہوا کہ اسے قائم کر کے چلا کر دکھا دو، وہ بھی آپ نے بات پوری کر دی. یہ ہے تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت. مجھے اگرچہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ حضرات کچھ اب بے چینی محسوس کر رہے ہیں، وقت شاید آپ کے اندازے سے زیادہ ہو گیا. ویسے یہ مجھے چٹ کی گئی تھی کہ نماز کے بارے میں مطمئن رہے، ظہر کی نماز ہم فارغ ہو کر جماعت ثانی کے ساتھ انشاءاللہ ادا کر لیں گے. میں ذرا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید یہ ایک نئی سی بات ہو بہت سے حضرات کے لیے، لیکن بہت اہم ہے. نبوت اور رسالت کی تکمیل کے ساتھ ساتھ میرے نزدیک سیرت محمدی کا شاید ان سے بھی زیادہ تابناک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے انسانیت کی تکمیل فرمائی ہے. میری بات پر ذرا غور کیجئے گا کس معنی میں کہہ رہا ہوں. حضور نے یہ عظیم ترین کارنامہ جو سر انجام دیا ہے، دین حق کو غالب کرنے کا کارنامہ، اگر آپ حضور کی لائف کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کارنامے کے سر انجام دینے میں معجزوں کا دخل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ سارا کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے انسانی محنت اور مشقت کی بنیاد پر. جو انسانی سطح پر محنت ہو سکتی ہے وہ کی ہے. کہیں آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملے گی کہ لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی اور ایک چٹان کے اوپر ضرب لگی اور 12 قسمے پھوٹ گئے، اور کہیں نہیں. کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ لوگوں کو بھوک سجی ستا رہی تھی تو آسمان سے من و سلوہ نازل ہو گیا. سیرت محمدی میں کوئی واقعہ نہیں. 3 برس تک آپ کو معلوم ہے کہ شیب بنی ہاشم میں حضور محصور رہے، اور وہاں بنی ہاشم کے پھول جیسے بچے بلکتے رہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں رہا تھا کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکایا جائے، کچھ نہیں. من و سلوہ نازل نہیں ہوا. غزوہ تبوک میں وہ وقت بھی آیا ہے جس کو کہتے جیش اسرا ہے، کہ نہایت ناداری کا عالم تھا، راشن تھا ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر. سخت تحت کے عالم میں حضور نے وہ کیمپین جو ہے تبوک کی، وہ آپ نے جو کی ہے وہ سخت تحت کا عالم. لوگ روک رہے تھے اسی وجہ سے کہ ہمارے تو اب پاس کچھ نہیں ہے، جائیں کہاں. لیکن یہ کہ اس لشکر میں ایسا وقت بھی آیا ہے اس سفر میں کہ 3-3 مجاہدوں کو 24 گھنٹے کا راشن 1 کھجور ملی ہے. 1/3 کھجور ایک انسان کا راشن 24 گھنٹے کے لیے تصور کر رہے ہیں. لیکن من و سلوہ نازل نہیں ہوا. کیا وجہ؟ کیا حضور اور اہل ایمان سے اللہ کو محبت نہ تھی؟ کیا یہ بنی اسرائیل سے ساری محبت تھی اللہ کو کہ پیاس لگی اور 12 قسمے، بھوک لگی اور من و سلوہ نازل، بھوک ستا رہی ہے تو بادلوں کا سائبان، قافلہ چل رہا ہے ساتھ سائبان گواں گواں ہے. لیکن یہ سیرت محمدی میں یہ بات نظر نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر معجزوں کی مدد سے کوئی کام کیا جائے تو اس میں آپ کی کیا عظمت ہوئی؟ وہ تو ساری کارگزاری معجزے کی ہے. آپ کا کون سا کمال سامنے آیا؟ انسان کی انسانیت کے لیے کون سا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ ظاہر ہوا اگر معجزوں کی مدد سے کام کیا جا رہا ہو؟ یہاں کام ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہیومن ایفرٹ ہے، انسانی سطح پر جدوجہد ہے. محنت کرو، مشقت کرو، تکلیفیں اٹھاؤ، مصائب جھیلو، امتحانوں کی بھٹیوں میں سے گزرو، آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہو اور کچھ اچیو کر کے دکھاؤ. اس کا سب سے بڑا مظہر ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ہیومن ایفرٹ، انسانی جدوجہد. ایک زمین کے اوپر قافلہ چل رہا ہے، ہواؤں میں نہیں اڑا ہے، زمین پر قدم بہ قدم. کسی بھی انقلابی عمل میں جتنے مراحل آئے ہیں وہ سارے سیرت نبی میں آپ کو نظر آ جائیں گے، اور ان سب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام گزرے ہیں. انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. حضرت حمزہ جیسی شخصیت اور ان کی لاش آئی ہے محمد کے سامنے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاٹ کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، اور جھیلا ہے اور دیکھا ہے اور برداشت کیا. آپ کے اپنے دندانے مبارک شہید ہوئے ہیں. طائف کے دن آپ پر پتھراؤ ہوا ہے، یہ نہیں ہوا کہ فرشتہ جو ہے ان پتھروں کو روک لیتا، یقیناً اللہ کے محبوب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کوئی بھی محبت کرنے والا اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ محبوب کو تکلیف پہنچے. لیکن یہاں کچھ اور حکمت خداوندی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، بدن لہو لہان ہے، یہاں تک کہ آپ پر کمزوری کی وجہ سے ایسی کیفیت ہوئی ہے کہ آپ بیٹھ گئے، چلنے کے قابل نہیں رہے تھے. دو گنڈے آئے، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس میں چوکاؤ، چلو اٹھو. یہ ساری کیفیت ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اگر جوش خداوندی رحمت، جوش رحمت اگر ظاہر بھی ہوا اور فرشتہ حاضر ہوا کہ حضور اگر آپ حکم دیں تو یہ لوگ جنہوں نے آپ کو ستایا ہے، میں فرشتہ ہوں جو ان پہاڑوں پر معمور ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں کہ یہ طائف کے اندر بسنے والے جو ہے پس کر خرما بن جائے. لیکن وہاں وہ رحمت للعالمین کی رحمت بھی جوش میں آئی ہے کہ نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے. اور نوٹ کیجئے اس کو خاص طور پر، یہ باب الاسلام ہے، سندھ بر صغیر پاک و ہند، سلم خانہ ہند کا باب الاسلام. یہاں اسلام کا جھنڈا لے کر آنے والا کون تھا؟ محمد ابن قاسم ثقفی. وہ وہی طائف کی بستی ہے جس کا رہنے والا، اسی آئندہ نسل کا ایک فرد ہے جس کے بارے میں محمد نے فرمایا تھا کہ اگر آج یہ نسل ختم کر دی گئی، اگر یہ پوری قوم برباد کر دی گئی، تو پھر اس کی آئندہ نسلوں میں اگر اٹھنے والے کچھ کھلنے والے پھول ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ آج اب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. اور اسی ثقیف کا ایک فرد ہے محمد ابن قاسم جو یہاں اسلام کا جھنڈا لے کر آیا. لیکن بات جان لیجیے اچھی طرح، اور سیرت محمدی کا اگر اس نوعیت سے آپ نے مطالعہ نہ کیا، اور یہ ٹھیک ہے ذاتوں کے اندر آپ جو چاہیں کہہ دیں، وہ تو یہ ہے کہ شعر جو ہے اس میں جب تک مبالغہ نہ ہو اس شعر کے اندر حسن بھی پیدا نہیں ہوتا. نعتوں میں آپ جو چاہیں سن لیا کریں، جو چاہیں کہہ لیا کریں، لیکن حقائق کو ذہن سے اوجھل مت ہونے دیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، تکالیف جھیلی ہیں، مسائل برداشت کیے ہیں، تب جا کر اللہ کے دین کا بول بالا ہوا، اور تب کہیں جا کر وہ انقلاب برپا ہوا کہ جان حق و وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میں وہ دو شعر آپ کو سنا دوں کہ یہ شعر جو ہے ہماری ذاتوں میں بہرحال بڑی چوٹی کا شعر شمار ہوتا ہے، اور اپنی جگہ سب فیصد درست ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے محاسن آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے، یوسف کا حسن بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، تمام خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہیں. لیکن ذرا اس کا تقابل کیجئے ایک اور بات سے جو حضور خود فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں میں نے تنہا وہ سب برداشت کی. یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ہیومن ایفرٹ، ہیومن سیکریفائس، ہیومن سٹرگل. اس کو جو پہنچایا ہے حضور نے کہ باب عروج پر پہنچا دیا، کہ یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، بانگ درا میں غالب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے انہوں نے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کو جا. تو واقعہ یہ ہے کہ محمد کی سیرت دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، تب معلوم ہوگا کہ مقام انسانیت کیا ہے، انسان کیا کچھ کر سکتا ہے، کتنا بڑا کارنامہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دے کر دکھا دیا. اور اس میں آپ کو معجزوں کا عمل دخل نظر نہیں آئے گا، وہ سب انسانی محنت اور مشقت اور کوشش اور ایثار اور قربانی جو ہے اس کا نتیجہ. اور یہ کیوں ہے اس کو میں سمجھا دوں تو میری بات ختم ہو جائے گی. اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ نبی کی رسالت کی تکمیل کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ جتنے نبی آپ سے پہلے آئے وہ ایک خاص وقت تک کے لیے آئے، ایک خاص قوم کے لیے آئے. حضور پر جو رسالت کی تکمیل ہوئی تو دونوں اعتبارات سے، ٹائم اینڈ سپیس دونوں کے اعتبارات سے، حضور کی نبوت آفاقی نبوت ہے. وما ارسلنا کا الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پھیلاؤ ہے سپیس کے اعتبار سے کہ تمام عالم اور آفاق جو ہے وہ اس کے اندر آ گئے. دوسری طرف ٹائم کے اعتبار سے، سابقہ رسولوں کا معاملہ یہ کہ جب دوسرا رسول آ گیا ان کی رسالت ختم، ان کی لائی ہوئی شریعت ختم، جبکہ دوسری شریعت آ گئی. لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے تا قیام قیامت، اس رسالت کا منسوخ کرنے والا کوئی نہیں، ان کی شریعت کو آ کر منسوخ کرنے والی کوئی شریعت نہیں، ان کی نبوت کے دور کو ختم کرنے والی کوئی اور نبوت نہیں، ان کی رسالت کے وقت کو محدود کر دینے والی کوئی اور رسالت نہیں۔ یہ ہے دو پہلو تکمیل رسالت کے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے اس فرض رسالت کی ادائیگی کے بھی دو فیزز بن گئے ہیں۔ ایک فیز تھا کہ جس کی تکمیل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس، دو فریضے میں نے گنوائے تھے، قرآن کا پہنچا دینا، دین کا غالب کر دینا۔ جزیرہ نمائے عرب کی حد تک دونوں کام محمد نے خود کیے صلی اللہ علیہ وسلم، عربوں تک تبلیغ کا حق بھی ادا کر دیا اور گواہی لے لی اللہ البلغ کو جو میں بتا چکا ہوں، اور جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کو غالب بھی کر دیا، دونوں کام پورے کر دیے۔ لیکن کیا اس سے محمد کی رسالت کا مشن مکمل ہو گیا؟ اگر تو صرف عرب کے لیے تھی آپ کی رسالت تو کامل ہو گیا مشن، اگر قرآن صرف عربوں کے لیے آیا تھا تو تبلیغ کا حق بھی مکمل ہو گیا، لیکن اگر یہ آیا تھا پوری نوع انسانی کے لیے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو صرف ایک ملک تک تبلیغ کا حق ادا ہوا اور ایک ملک پر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوا۔ جب تک کہ پورے کرہ ارضی پر یہ شکل پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ ایک ایک فرد نوع بشر تک تبلیغ کا حق ادا نہ ہو جائے، رسالت محمدی کے مشن کی تکمیل نہیں ہوتی۔ یہی ہے وہ بات جو اقبال نے کہی تھی، جو جواب شکوہ کا بڑا پیارا شعر ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشن اب حوالے کیا اپنی امت کے، میں نے پہنچایا تمہیں، تم پہنچاؤ تمام انسانوں کو، میں نے دین کو قائم اور غالب کر کے دکھا دیا ہے اس جزیرہ نمائے عرب پر، تم اسے غالب کرو، اس کا جھنڈا لہراؤ پورے پورے عرضی پر۔ گویا کہ مشن کی تکمیل دو فیزز میں ہوئی، ایک ملک کی حد تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے فریضہ رسالت کو ادا کر دیا، عالمی سطح پر اسی فریضہ رسالت کی تکمیل جو ہے اس کی ذمہ داری اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ غور کیجئے، اگر حضور نے جو کام کیا تھا اس میں قدم قدم پر معجزہ ہوتا تو پھر معجزہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے تھا، اگر وہی ذمہ داری ہمیں بھی سونپی جا رہی ہے تو پھر معجزہ ہمیں بھی درکار تھا۔ یہ حجت قائم کر دی محمد الرسول اللہ نے امت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ یہ کام کرنا ہے، چاہے اس کے لیے تکلیف آئے۔ وہ دو اشعار بھی مجھے بہت پسند ہیں، ہیں تو فیض کے، شاید بعض لوگوں کو پسند نہ آئے کہ میں ان کے شعر آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن یہ کہ بات پیارے انداز میں کہی گئی ہے کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشے منبر اور گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار۔ جو کچھ بھی آتا ہے کسی انقلاب کے عمل میں وہ ساری چیزیں ہیں جو جھیلنی پڑی محمد رسول اللہ کو، تو اگر میرے دانت شہید ہوئے تو تم کیوں نہ اپنی ہڈیاں توڑواؤ اللہ کے دین کے لیے، اگر میرے سامنے میرے خاندان کے بچے جو بلکے ہیں فاقے کی وجہ سے، اگر مجھ پر فاقے آئے ہیں تو تم کیوں گریز کرو فاقوں سے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اگر میرے ساتھیوں کا یہ حال ہوا ہے کہ تین تین اشخاص کے حصے میں 24 گھنٹے کا راشن ایک کھجور آئی، تو آ کے تم کیوں اپنے آپ کو اس سے مستثنا سمجھو؟ اس فریضہ رسالت محمدی کی تکمیل عالمی سطح پر یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور جس طرح میں نے مشقت سے، محنت سے، تکالیف کو جھیل کر، مصائب کو برداشت کر کے، قربانیاں دے کر، ایثار کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثالیں قائم کر کے میں اور میرے رفقا نے اگر یہ فریضہ سر انجام دیا تو تم کیوں اس سے گریزہ رہو؟ اگر میری جد و جہد میں قدم قدم پر معجزہ نہیں ہے تو تم بھی کبھی معجزے کے انتظار میں مت بیٹھ رہنا، بلکہ اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی کوشش، اپنی قربانی، اپنی ایثار سے تم سفر کا آغاز کر دینا، نتیجے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ ہے وہ حجت جو حضور نے قائم کی کہ خالص انسانی سطح پر محنت کے نتیجے میں دین کا بول بالا کر کے دکھا دیا، دین کو قائم کر کے دکھا دیا، انقلاب عظیم برپا کر کے دکھا دیا، اور یہی اصل میں میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم امتی ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر ہم شفاعت کے امیدوار ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ امت کے ذمہ یہ دو قرض ہیں، ایک تو وہ امانت الہدا جو دی گئی جو تمام نوع بشر کے لیے ہے, اسے پہنچائیں اور پہنچانے کا حق ادا کریں. اس کے لیے صلاحیتیں, توانائیاں, قوتیں, اس کے لیے اپنے کیریئر کی قربانی دینی پڑے تو دیں, اس کے لیے دنیاوی آسائشوں کی قربانی دینی پڑی تو دیں. لیکن میں نے سب کچھ کیا ہے, تم کیوں نہ کرو. میں نے اگر اس قرآن کی تبلیغ میں استہزاء برداشت کیا, تمسخر برداشت کیا, مجھے مجنون کہا گیا, مجھے پاگل کہا گیا, مجھے شاعر کہا گیا, مجھے ساحر کہا گیا, تو اگر تمہیں میرے اس دین کی تبلیغ اور اس قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کے ضمن میں اگر تمہیں بھی القابات سے نوازا جائے تو تمہیں اس کو برداشت کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے برداشت کیا, جیسے مجھے میرے رب نے حکم دیا تھا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے محمد, صبر کرو اس پر کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, جھیلو اور برداشت کرو اور اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے پر کمر کسے رہو. اسی طرح میرے ہر امتی کو یہی اپنا ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ اس امانت کو اب اسے آگے پہنچانا ہے. اور جس طرح میں نے, چاہے بڑی سے بڑی آزمائشیں آئیں, چاہے اس میں بدر اور احد اور خندق کے مرحلے آئے, چاہے غار ثور کا مرحلہ آیا, جو بھی آیا جھیلا, لیکن اللہ کے دین کو غالب کر کے دکھا دیا, اسی طرح تمہارے ذمے ہے پورے کرے ارضی پر اللہ کے دین کا بول بالا کرنا, چاہے مصیبتیں آئیں, چاہے تکلیفیں آئیں, اور اگر کہیں جامع شہادت نوش کرنے کی شہادت حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی تو اور کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے کہ حضور خود فرماتے ہیں, لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا, میری بڑی شدید تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جائے, لیکن اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے پھر میں ایک مرتبہ جامع شہادت نوش کروں. یہ دوسری بات ہے کہ رسولوں کے بعد میں چونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتے, اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے, جو صرف نبی ہو وہ قتل ہو سکتا ہے, جو نبی بھی ہو رسول بھی ہو وہ قتل نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. جب رسول مغلوب ہونے لگتے تھے اللہ تعالیٰ پوری قوموں کو ہلاک کر دیتا تھا, اپنے رسولوں کو بچاتا تھا, جیسے کہ حضرت نوح کے ساتھ ہوا, حضرت ہود کے ساتھ ہوا, حضرت صالح کے ساتھ ہوا. لہذا حضور کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکی, لیکن یہ کہ حضور نے ہر مسلمان کو دے دیا ہے کہ تمہارا آئیڈیل یہ رہے, اللہ کی راہ میں جان کا دے دینا, اس سے بڑھ کر تو کامیابی اور کوئی ہے ہی نہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور اسی کو ذہن میں رکھیے, حضور نے فرمایا جس مسلمان کی موت اس حالت میں واقع ہوئی کہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو نہ تھی, فقط مات على شعبة من النفاق, اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر واقع ہوئی ہے. یہ تمنا دل میں رکھیے کہ اللہ کے دین کا بول بالا کرتے ہوئے اللہ تعالی ہماری گردنیں کٹنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے اور اپنے سفر کا آغاز کیجیے. رہا یہ مسئلہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, کیا کریں, پہلے کیا, بعد میں کیا, حضور کے انقلاب کا جو پروسیس ہے اس کے مختلف سٹیجز کیا ہے, اس کی پری ریکوزٹس کیا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ کسی ایک تقریر میں ان تمام باتوں پر تو گفتگو نہیں ہو سکتی. مجھے ابھی یہ چٹ تھمائی گئی ہے جو آپ حضرات کو شاید تقسیم بھی ہو گئی ہو یا ہو جائے گی, کہ میری تقاریر کے کیسٹس کا اور کتابوں کا یہاں پر ایک لائبریری کا نظام قائم ہو رہا ہے. انہی موضوعات پر تفصیل سے گفتگویں ہوئی ہیں. یہی میری زندگی کا مشن ہے اور کچھ نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, اسی کے لیے جہاں کہیں حاضر ہونے کا موقع مل جائے مجھے وہی بات کہہ دینی ہے, چاہے وہ درس قرآن کی صورت میں ہو, چاہے وہ سیرت رسول کی تقریر کی شکل میں ہو. میرے نزدیک یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں. جیسے کہ آخری قول آپ کو سنایا تھا شاہ تراب الحق صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, جب ان سے کہا گیا کہ ہمیں سیرت سنائیے, انہوں نے پلٹ کر سوال کیا, لستم تقرؤون القرآن, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے, مجھ سے جو کہہ رہے ہو میں سیرت سناؤں تو کیا قرآن نہیں پڑھتے. لوگ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ کیا ہوا ام المومنین کو, ہم نے سوال کیا کیا تھا, جواب کیا مل رہا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ نے جب انہوں نے کہا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں, ہم نے آپ سے سیرت کے بارے میں فرمائش کی ہے, تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کانا خلقہ القرآن, حضور کی سیرت قرآن ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں, وہ قرآن مجسم تھے محمد رسول اللہ, یہ قرآن متلو ہے, قرآن مصحف ہے, یہ کتابی شکل میں قرآن ہے, وہ ایک انسانی شخصیت میں قرآن تھا, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. درس قرآن ہو, الہدا کا پروگرام ہو جو ٹیلی ویژن پر چلتا رہا, یا رسول کامل کی 12 تقاریر جو آج سے 3 سال پہلے میں نے ٹیلی ویژن پر دی تھی, یا جہاں کہیں موقع ملا ہے یہ پیغام اچھی طرح جان لو. محمد رسول اللہ کی تکمیل نبوت کیا ہے؟ کہ آپ پر ہدایت بھی کامل ہو گئی قرآن کی شکل میں اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. آپ کو ایک مکمل نظام زندگی بھی عطا کر دیا گیا. کتاب کے ضمن میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا. دین کے لیے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسے غالب کرنا، قائم کرنا، نافذ کرنا. یہ دونوں کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ادا کر دیے. عربوں کی حد تک، جزیرہ نما عرب کی حد تک عربوں کو تبلیغ کر دی اور جزیرہ نما عرب پر اللہ کے دین قائم کر دیا. اور آئندہ عالمی سطح پر یہی مشن ہے جب امت محمد کے حوالے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں اور آپ امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو یہ میری ذمہ داری بھی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ہے. اس کو ادا کرنے پر کمر کس لینی چاہیے. باقی یہ کہ اس کو کیسے کیا جائے، یہ تفصیل طلب معاملات ہیں. میری اگر تقاریر کے کیسے صاحب سنیں گے جن کی لائبریری کا یہاں آغاز آج ہی سے ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اگر تو کچھ لوگ کمر ہمت کس لیں اپنے فرائض کی ادائیگی پر، تب تو یہ اجلاس بہت مبارک ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، سننا سنانا ہے اور نشستند و گفتند و برخاستند ہے، تو میرا بھی وقت ضائع ہوا اور آپ کا بھی وقت ضائع ہوا. یہ صرف ہماری ایک مجلس آرائی کی ایک خواہش ہے کہ کچھ مجلسیں سجانا اور انجمن آرائی کرنا، یہ ہماری ایک رسم بن گئی ہے. تو اگر تو ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. اور اگر واقعی ارادہ ہے کچھ سمجھنے کا اور سمجھ کر کرنے کا، تو جو باتیں میں نے عرض کی ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ایک منزل کو بھی معین کر دے گی اور اس کے لیے ایک راستہ بھی. منزل ہے عالمی سطح پر اللہ کے دین کا غلبہ، اور اس کے لیے راستے کے لیے آپ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک کوٹیشن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی سنائی تھی کہ پھر ہم تن سیرت کا مطالعہ کیجیے، اس لیے کہ وہ پروسیس کن سٹیجز سے ہو کر گزرا ہے. یہ آپ کے سامنے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں گے. فلسفہ سیرت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، حالات و واقعات ہی نہیں بلکہ ہدف کیا تھا، منزل کیا تھی، اس کے کون کون سے مراحل تھے، انہیں کس طرح اچیو کیا گیا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ محفل بھی اس اعتبار سے بابرکت ثابت ہو کہ کچھ نہ کچھ نوجوان ضرور، وہ جو اقبال نے کہا کہ وہ قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تو شاید کہ کسی کے دل میں وہ آرزو پیدا ہو جائے. اس پر بھی علامہ کا ایک شعر ذہن میں آ گیا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. کاش کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وہ آرزو پیدا کرے اور وہ آرزو نہ مرے نہ خام رہے، پختہ ہو، اور ہم اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے وقف کر دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.